السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تقبل المؤمنين مقاعد للقتال، الله السميع العليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین. سورہ عمران کا مطالعہ جاری ہے اور 13ویں رکوع یعنی آیت نمبر 121 سے آج ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اب 6 رکوعوں میں، رکوع نمبر 13 سے لے کے رکوع نمبر 18 تک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقریباً 60 آیات میں غزوہ احد کے حالات کا تذکرہ فرمایا. شوال 3 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا اور بدر 2 ہجری میں پیش آیا تھا. 70 مشرک مارے گئے، تو ان کے اندر انتقام کے جذبات نے جنم لیا اور انہوں نے خوب تیاری کی مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کے. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے. 3,000 کا لشکر تھا کفار کا، مشرکین کا، اور 1,000 افراد کو لے کر اللہ کے رسول چلے صلی اللہ علیہ وسلم. راستے میں سے 300 منافقین علیحدہ ہو گئے، 700 رہ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ 700 کے ساتھ رہ کر ہی مقابلہ ہوا. آپ نے سفید تفصیل فرما دی اور ایک درہ تھا، اس پر 50 صحابوں کو مقرر فرما دیا، اور ان کے امیر تھے جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، اور فرمایا کہ چاہے ہماری لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑا. یہ ہدایت اللہ کے رسول نے. بہرحال مارکہ ہوا، اول مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، لیکن وہ جو درے پر تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. ان کے امیر روکتے رہے کہ مت ہٹو یہاں سے. ان کے ساتھوں نے کہا کہ اکثر نے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے جو بات کہی تھی وہ تو صورت میں نہیں، جب تک مقابلہ چلتا رہے، اب تو ہمارے ساتھی جیت گئے ہیں، تو اب یہ حکم ہمارے لیے نہیں. یہ اس سے خطا ہو گئی اور 70 صحابہ شہید تھے. پیچھے سے خالد بن ولید آ گئے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار نہیں شامل تھے. انہوں نے درے والوں پر حملہ کیا تھا اور درے والوں کو شہید کر کے پیچھے سے آ کے حملہ کیا. آگے جانے والے مشرکین وہ بھی پیچھے پلٹے، مسلمان درمیان کے اندر پیش گئے، اللہ کے رسول کے دندان مبارک سے شہید ہوئے، جس میں مبارک بھی لہو دہان ہوا. 70 صحابہ بھی شہید ہوئے اور وقتی طور پر شکست کا معاملہ ہے. یہ اس کی تھوڑی سی تمہید میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. یہ شکست کیوں ہوئی وقتی طور پر، اس کی وجوہات بھی بیان ہوئی اور اس کی حکمت اور مقاصد کیا تھے، یہ ہدایات ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے. فرمایا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُقَبِّلُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجیے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اہل ایمان کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے کے لیے، اللہ کو سمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. آیت نمبر 123 میں کہا گیا، اس سے پہلے بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، یعنی بدر کے موقع پر جب 1,000 کے مقابلے میں تم 313 کم تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تھی، تو اللہ پر ہی توکل رکھو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 124 میں بشارت دی کہ اگر یہ 3,000 ہیں مشرکین، تو اللہ 3,000 فرشتوں کو بھیج دے، اور اگر اور بھی ان کی کوئی کمک آ جائے، اور بھی کوئی بڑا لشکر آ جائے، تو اللہ 5,000 فرشتوں کو بھیج دے. تو یہ خوشخبری اہل ایمان کے لیے، ورنہ اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 128، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دردار مبارک شہید ہوئے تو آپ کی زبان پر ایک بات آ گئی، اللہ کیسے ان لوگوں کو ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے رسول کے چہرے کو خون سے بھر دیا. اللہ تعالیٰ نے توجہ فرما دی کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم. اے نبی، آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں، ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے. یہ خالد بن ولید تھے، اب ان کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے، آگے بھی وہ اللہ نے ایمان کی توفیق دی تو اللہ کے رسول ان کو قرار دیا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، وہ اللہ کی اپنی مصروف بندی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے بعد بہت بار شروع ہوتا ہے سود کی حرمت کا پھر بیان آیا. آیت نمبر 130 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا ربا ضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے جو منع کیا گیا، ٹھیک ہے، سمپل انٹرسٹ سود مفرد جسے کہتے ہیں، اس کی حرمت ہم پڑھ چکے البقرہ کی آیت نمبر 269 میں، 279 بلکہ 279 میں، 279 میں، کہ جس میں بتا دیا گیا کہ اگر تم سودی لین دین چھوڑ دو تو تمہارے لیے اصل زر ہے، پرنسپل اماؤنٹ ہے، پرنسپل پر ذرا بھی کوئی اضافہ ہوگا وہ حرام ہے، وہ سود ہے. فرمایا، مطلب وہ نار الذی اعدت للکافرین، اور اس یعنی سود خوری کا انجام جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف رکھو, اللہ کی جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. لیکن بتایا کہ وہ کن کے لیے تیار کی گئی, للمتقین, وہ تقوی تیار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو خوشحالی میں بھی تندرستی میں بھی خرچ کرتے ہیں, تھوڑا یا کم ضرور اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جاتے ہیں, اس کا کنٹرول کرتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ یحب المحسنین, اور اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. پھر آیت نمبر 135 میں کہا گیا ایمان لانے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ گناہوں پر اڑے نہیں رہتے, گناہ ہو سکتا ہے اس سے لیکن اڑے نہیں رہتے, اللہ سے فورا توبہ کر لیتے. فاستغفروا لذنوبهم, پھر چاہیے کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخش دے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, اور جو کچھ یہ اعمال کر لیتے برے اس پر اڑے نہیں رہتے جبکہ وہ جان لے. معلوم ہو گیا کہ گناہ ہے, معلوم ہو گیا کہ بات غلط ہے, تو پھر انسان سے طلب مت یہ ہونا چاہیے کہ وہ اڑا نہ رہے. اس کے بعد آیت نمبر 137 بڑی اہم بات, بڑی اہم ہدایت دی گئی. فرمایا ولا تهنوا ولا تحزنوا, تم سست نہ پڑو مت نہ کرو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان لانے والے ہو. یہ مکی طور پر شکست آ گئی, دل چھوٹا نہ کرو, ڈٹے رہو اللہ کے راستے پر. اگر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو گے تو ہی غالب رہو گے دنیا میں. آج ہم دنیا میں مغلوب ہیں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج ہمارے پاس حقیقی ایمان موجود نہیں. جو دل میں ہوتا ہے وہ حقیقی ایمان ملتا ہے قرآن حکیم سے. اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو گے تو ہی زمین پر غالب رہو گے. مسجد تسلی دی گئی کیونکہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے, ایک بڑا نقصان ہو گیا تھا بھاری قسم کا. فرمایا اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو اس قوم کو بھی اس سے پہلے زخم پہنچ چکا ہے. 70 ان کے مشرق مارے گئے تھے بدر کے موقع پر. وہ تلکل ایام نداولھا بین الناس, اور یہ تو دن ہے جو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے, یہ اونچ ہوتی رہتی. یہ مقاصد کیا ہے اس کے؟ اب فرمایا فلیعلم اللہ الذین آمنوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے ایمان لانے والوں کو. ویتخذ منکم شہداء, اور تاکہ تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. یہ اتنا عظیم رتبہ یہ کب ملے گا؟ جب جانے پیش کرو گے اللہ کے راستے میں. واللہ لا یحب الظالمین, اور اللہ ظالمین کو پسند نہیں فرماتا. مزید حکمت بیان فرمائی اس عارضی شکست کی. ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین, اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پاک صاف فرما دے جو ایمان لائے, اور تاکہ اللہ کفار کو مٹا دے. اللہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کی صفائی ہو جائے, وہ خطائیں ہیں تو وہ دور ہو جائے, اللہ ان کو بالکل پاک صاف فرما دے. پھر فرمایا کہ اب حسبکم ان تدخلوا الجنۃ, کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ فلما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, اور ابھی وہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو ظاہر نہیں فرمایا جو تم میں سے جہاد کرنے والے, اس کے دین کے راستے میں محنت کرنے والے ہیں. ویعلم الصابرین, اور ابھی تو اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. تو ان میدانوں میں لا کر یہ وقتی شکستوں سے گزار کر اللہ بھرے کوٹے کا فیصلہ فرمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شہادت کا عظیم رتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے, اللہ اہل ایمان کو پاکدار کر دینا چاہتا ہے, اللہ واضح فرما دینا چاہتا ہے کون سچے اہل ایمان ہے اور کون ایمان کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں. اس کے بعد بدر میں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. آیت نمبر 144 سے فرمایا وما محمد الا رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول. ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول کے درمیان مبارک شہید ہوئے جس میں مبارک لہو لہان ہوا, تو آپ گر کر بے ہوش ہو گئے تھے. جھوٹی افواہ پھیل گئی آپ شہید کر دیے گئے, تو صحابہ کی ہمت جواب دی گئی, اس پر تنبیہ کر دی گئی. قد خلت من قبلہ رسل, ان سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں, کیا تم اپنی بیٹیوں پر بیٹے پھر جاؤ گے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر الٹا کر جائے گا, فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے. چنانچہ یہ ہوا, صحابہ میں سے اقبل تو ہمت جواب دی گئی, لیکن کوئی اٹھے اور انہوں نے کہا اگر اللہ کے رسول چلے گا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ, تم بھی اپنی جانوں کو دے دو. لیکن بہر اللہ کے رسول زندہ تھے, وہ کھڑے ہوئے, صحابہ کو پکارا, صحابہ جمع ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. میرے بھائی, دین کا کام آج کی واپسی,
ہم رہے نہ رہے دین کا کام رہے گا. اس لیے آج بولا تھا دین کے لیے وقت لگائیے, جان بھی لگائیے, مال بھی لگائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آئے تو میرے 146 ہے اللہ والوں کا بیان, عجیب اللہ والوں کا بیان آیا. بتائیے من نبیین قاتل معه ربیون کثیر, کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی. اللہ والے لڑتے بھی لیکن اللہ والوں کی جنگ ذات کے لیے نہیں ہوتی, انتقام کے لیے نہیں ہوتی, اللہ کے نظام کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے ہوتی, جس سے ظلم اور انسانی کا خاتمہ ہوگا اور جس سے انسانیت عدل اور انصاف میں اثر آئے گا. تو کتنے ہی انبیاء گزرے جنہوں نے اللہ والوں کے ساتھ مل کر جنگ کی. فما وهن لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استطاعوا, تو ان کو سست نہ پڑے وہ مسائل پر جو اللہ کے راستے میں پہنچے, نہ انہوں نے کمزوری دکھائی نہ وہ کچھ دبے بلکہ ڈٹے رہے اللہ کے راستے. اس کے بعد سورہ اور شروع ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو بڑی اہم ہدایات دی. مثلا فرمایا آیت نمبر 152 میں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ, اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. جبکہ تم اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو قتل کر رہے تھے, ابتداء اللہ کے وعدے کے مطابق اہل ایمان غالب آ گئے تھے, لیکن اس کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا. فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر, یاد رکھیے جب تم نے کچھ کمزوری دکھائی اور آپس میں جھگڑا کر لیا, معاملے میں اختلاف کر لیا, فعصیتم, اور تم نے نافرمانی کی. ہوا کیا جیسے کہ میں نے کیا تھا, درے پر اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا, وہاں سے گھوم کر آ کر حملے کا موقع تھا اور وہی ہوا. اللہ کے رسول نے کہا تھا یہاں سے نہ ہٹنا, چاہے ہماری لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو مت ہٹنا یہاں سے. اور مقامی امیر ان کے تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ. اب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو کفار کو قتل کر رہے ہیں, تو جیتے یہ جانے لگی وہاں سے. مقامی امیر نے منع کیا, یہ اسلامی جماعت اور اس کے نظر کی اہمیت ہے, جو امیر اس کی بات مان امیر کی خلاف ورزی ہوگی. اور یہ وہ امیر تھے جن کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی اس کے قریب نافرمانی کر گئے, درہ چھوڑ گئے, 70 صحابہ نے جامع شہادت ہوئی. یہ اہمیت ہے اسلامی جماعت میں جماعت کے مشترک اور ہونا چاہیے, اس کے نظر کو فالو کر گئے. امیر کی نافرمانی ہو جائے تو اس قدر بڑا نقصان ہو سکتا ہے. یاد رکھے پھر پوری جماعت کے امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رندار مبارک بھی شہید ہو گئے, اس کا جس میں مبارک بھی لہولہاد ہو گیا. یہ ہمارے دین میں امیر کی اطاعت کرنے کی اہمیت کا بیان. آگے فرمایا تم صدقتم عنہ لیبتلیہم, پھر اللہ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ اللہ تمہاری آزمائش فرمائے. یہ حکمت ہے ان آزمائش میں. ہاں ولقد عفا عنكم, اور یقینا اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا. اللہ ذو فضل علی المؤمنین, اور اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان پر فضل فرمانے والا ہے. اس کے بعد اس بات کا بیان ہے جب حضرت تو مجید تھی, صحابہ شہید بھی ہوئے لیکن اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور پہاڑی پر چڑھ گئے اور صحابہ کو مبارک الی عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. پھر صحابہ آپ کی طرف آئے, پھر اللہ نے ایک وقتی طور پر ہلکی سی نیند صحابہ کا تعلیم فرما دی جس کے نتیجے میں صحابہ فریش ہو گئے. پھر اوپر سے انہوں نے پتھر برسائے اور وہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے مشرکین مکہ, اور پھر ان کی ہمت کی ہوئی مزید مقابلہ کر لی. اس کے بعد بتایا گیا منافقین کا طرز عمل, وہ کہنے لگے اگر مسلمان ہمارے بھائی یہ جو گئے ہیں میدان میں بہت میں نہ جاتے تمہارے نہ جاتے. یہ وہ لوگ جو علیحدہ ہو گئے تھے کتاب سے جنہوں نے جیت جلایا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لو كنتم في بيوتكم لغرض الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم, اے نبی فرما دیجئے اگر تو اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں موت لکھی ہوتی وہ ضرور اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل جاتے. قتال کے راستے میں نکلنے سے موت سے بچ نہیں سکتے, موت کا وقت مقرر ہے, اپنے وقت پر آ کر رہے گی, تو بہترین موت حاصل کرو, اللہ کے راستے میں نکلو اور جان کا نذرانہ پیش کرو. اس کے بعد نمبر 1 وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اہم ہدایات دی گئی, آیت نمبر 159, اور ان کے ذریعے سے اسلام کے مسلمانوں کے جو بھی ذمہ دار افراد ہوں, امرا ہوں, ذمہ دار ہوں, ان کو بڑی اہم ہدایات دی گئی کہ نیچے والوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے بڑے لب دل تھے. ولو كنت قوضا غليظ القلب لانفضوا من حولك, اگر آپ تند خو ہوتے سخت دل اور سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. تو ایک ذمہ دار افراد کو اور عمرا کو اپنے نیچے والوں کے نرزل ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ اچھی اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ تو آپ عنہ انہیں معاف کر دیجئے، غلطی تو ہوئی ہے لیکن آپ معاف کر دیجئے۔ واستغفر لهم، ان کے لیے بخشش مانگیے۔ کیوں؟ جب ساتھیوں سے نافرمانی ہو گئی تو دل میں میل آ سکتا ہے نا کسی کے متعلق، اب اس کے لیے دعا کرو تاکہ میل نکل جائے۔ اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، حدیث مبارکہ میں اس سے ایک دوسرے کی دعاؤں سے نفاق سے بچا لیے جاتے ہیں۔ تو واستغفر لهم، اے نبی ان کے لیے بخشش مانگیے، وشاورهم في الامر، اور آپس میں سے مشورہ کیجیے۔ اللہ کے رسول کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو اللہ کے رسول تھے، لیکن بعد میں امت کے لیے نمونہ چھوڑ دیا کہ جو بھی امیر اور ذمہ داروں کو ساتھیوں سے مشورہ بھی کرے، سینس آف پارٹیسپیشن بڑھتا ہے، لوگ محسوس کرتے کہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، ہم سے بھی بات پوچھی جاتی ہے۔ تو اس سے آپ مشورہ کیجیے۔ ہاں، فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کسی کام کا تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ لوگ مشورہ دیں گے لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار امیر کا ہوگا، جو بھی ذمہ دار بنایا گیا۔ تو جب آپ فیصلہ کر لیں، اللہ پر توکل کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت آیت، آیت نمبر 160 میں فرمایا، ان یسرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ اے لوگوں تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وہی اقول کو پمن الدی سرو کو مل بات، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، تم پر جب بھی مدد کا ہاتھ ہٹا دے، بتاؤ اس اللہ کے بعد کون ہے تمہاری مدد کرے۔ آج ہم مغلوب ہیں نا، اس لیے کہ آج اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں، ورنہ فرمائے کہ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ اپنا ہاتھ ہٹا لے تو کون تمہاری مدد کرے۔ دیکھ لیجئے، امریکہ کو، برطانیہ کو، رشیا کو، سب کو راضی کرنے کی کوششیں کر لی، مسئلے حل نہیں ہو رہے ہمارے، ایک اللہ کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، فَإِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ سورہ الصف کی آیت نمبر 14 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، جب تم اللہ کے دین کی مدد میں لگو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہاں کہا گیا اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج اللہ کی سپورٹ ہمیں حاصل نہیں، جب دین کے کام میں لگیں گے، امت دین کے کام کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے گی تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور کوئی انشاءاللہ پر غالب نہیں آ سکے۔ اس کے بعد آیت نمبر 165 ہے، توجہ دلائی گئی، یہ اتنا بڑا نقصان کیوں ہوا؟ تمہاری اپنی خطا کی وجہ سے۔ اولما اصابت مصیبت قد اصبت مثلیہا، مسلمانوں کی اگر تمہیں تکلیف کوئی پہنچی ہے تو اس سے بڑھ کر تکلیف تم بھی پہنچا چکے ہو، اس کے جیسی تکلیف تم بھی پہنچا چکے ہو، تم نے بھی 70 مشرک مارے تھے۔ خود تم انا ہارا، تو کیا تو یہ کہاں سے آ گئی؟ قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی فرماتی ہے تمہاری اپنی جانب سے یہ خطا ہو گئی تھی، امیر کی بات کی مخالفت ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، آئندہ چوکنے رہو۔ مسیح فرمایا، یہ مکی شکست کی حکمتیں کیا تھی؟ فرمایا آیت نمبر 167 میں، وَلِعَلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو ظاہر فرما دے جو منافق ہوئے، وَقِيلَ لَهُمْ، اور اسے کہا گیا، تَعَالَوْا آؤ، اور فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب ادفعوا، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، یہ سمجھ تم دفاع کرو، انہوں نے کہا ہم نہیں لڑتے، تو یہ باتیں ہو گیا۔ ایسے حالات مبتلا کر کے اللہ سچے علم اہل ایمان کو الگ کر رہا ہے، 700 جو لڑنے پر آ گئے وہ ایمان والے تھے، اور جو 300 رہتا ہوگا وہ منافق تھے۔ ان آزمائشوں سے کھڑے کھوڑے کا اس طرح فیصلہ ہو جاتا ہے، اس آگ شکست میں یہ حکمت بھی پوشیدہ تھی۔ اس کے بعد فرمایا گیا منافقین کے حوالے سے کہ یہ لوگوں سے کہہ رہے اگر تم نہ نکلتے تو تمہیں موت نہ آتی، تمہارے ہمارے بھائی مارے نہ جاتے۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 168 میں، قل فذروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے نبی سے فرما دیجئے اپنی جانوں سے ذرا موت کو ڈال کر تو دکھاؤ اگر تم سچے ہو، اور جنہیں کہتے ہو کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے یہ نہ مرتے اگر ہمارے ساتھ ہوتے، ان کا حسین انجام کیا ہوا؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کا رتبہ بیان کیا گیا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، ان کے رب کے ہاں انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے شہید کی حیات کا معاملہ، سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق اپنے پاس سے عطا فرماتے ہیں۔ اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك, اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کا رتبہ عطا فرما. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نہ تو کسی غزوہ میں شرکت کی اللہ کے راستے میں جنگ, نہ شہید ہونے کی تمنا تھی اس کے دل میں, اور اسی حال میں وہ مر گیا, وہ نفاق کی حالت میں مرے, اللہ ہمیں تمنا کرنے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد 18 رکوع ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ جب بہت نماز کا مکمل ہوا تو بھاگتے ہوئے مشرکین کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی, ہمیں ایک بار ہی مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے, انہوں نے ہمت کرنا چاہیے, کامیاب نہیں ہوئے. اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پکارا, کون ان کا پیچھا کرے, صحابہ دموں سے دور تھے تب بھی انہوں نے پیچھا کیا, اللہ نے کہا کہ ان کے لیے بڑا اچھا آدمی. پھر ابھی ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں رہے تھے, بہت تک وہ مکہ مکہ کے قریب جا کے ایمان لائے, انہوں نے کہا کہ آئندہ سال میں مقابلہ ہوگا بدل, ایک بدل دو ہجری میں ہوا تھا, یہ دوسرے بدل کا بیان ہے کہ آئندہ سال بدل میں مقابلہ ہوگا. مسلمان اگلے سال پھر گئے, لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے لوگوں نے تیاری کر رکھی ہے, ان کے ایمان اور اضافہ ہو گیا ہے, تمہیں اور اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا موقع دے گا. سر 4 ہجری میں مسلمان گئے, لیکن مشرکین ہمت نہیں ہوئی, اس کو بدلے ٹھکرا کہا جاتا ہے. مسلمانوں نے کچھ تجارت بھی کی اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ آئے. آیت نمبر 178 ہے, فرمایا کہ وہ لوگ جو دین کے کمالوں سے فرار اختیار کر رہے, جان بچا رہے, مال بچا رہے, دین کے راستے میں لگا نہیں رہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ بہت اچھے جا رہے ہیں یا ان کو ڈھیل دے رہے, لیکن یہ ڈھیل اس لیے ہے کہ پھر آخر ان کی مدد ہو جائے گی اور ان کے لیے بڑا ذلت آمیز عذاب بھی ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 79 ہے, اللہ تعالیٰ نے پھر حکمت بیان فرمائی, یہ مسائل کیوں آئے, یہ مشکلات کیوں آئیں, ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب, اللہ ایسا نہیں کہ ایمان لانے والوں کو اسی حال پر چھوڑ دے, اے ایمان والوں جس پر تم ابھی ہو, یا نہ کہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر, ہرے گوڑے کو اللہ باتیں کرتے آزمائشوں کا یہ مقصد بھی ہوا کرتا ہے. اس کے بعد 19 رکوع شروع ہوتا ہے, اس میں اپنی کتاب اور خصوصاً یہود کے حوالے سے ذکر ہے. یہود نے کہا کہ دیکھو بھائی اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے, اللہ نے کہا نا قرض ہو, آیت نمبر 245 سورۃ البقرہ میں انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تو فقیر ہو گیا, معاذ اللہ کے بندو اللہ تمہیں سعادت دینا چاہتا ہے کہ قرض کرو, وہ بڑھا چڑھا کر دے گا, انہوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ فقیر ہو گیا, معاذ. پھر ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے انبیاء تک کو شہید کیا ہے, اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کر دیا. اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی آیت نمبر 184 میں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پچھلے لوگوں کو بھی جھٹلایا گیا, یہ تسلی ہمارے اور آپ کے لیے بھی, ہم بھی لوگوں سے دین کی دعوت کا کام کریں, ہمیں بھی لوگوں کو قرآن کی طرف اور دین کی طرف بلانا ہے, کوئی نہیں مانتا اس کے اپنی مرضی. جب رسولوں کو جھٹلا دیا گیا تو اب میرے اور آپ کی کیا طرح جاتا. اس کے بعد آیت نمبر 185, زندگی کی حقیقت کیا ہے اور اصل زندگی کیا ہے, وہاں کے نتیجے کیا ہوں گے, اس کا بیان. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, وإنما توفون أجوركم يوم القيامة, اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. وہ ایسا زندگی, فمن زحزح عن النار, کس کو بچا دیا گیا آگ سے, موت الى الجنة, اور داخل کر دیا گیا جنت میں, فقد فاز, وہ کامیاب ہوا. اللهم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ والا محفوظ فرما. اللهم انا نسألك الجنة, اے اللہ ہم سے جنت کا سوال کرتے. بھائی اصل کامیابی وہاں کی رہی ہے دنیا, تو فرمایا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا کی زندگی بھوگے اور فریب کے سوا کچھ نہیں. میری عمر 32 سال کو ہونے کو آئی, آپ ذرا اپنی اتنی عمروں کا جائزہ لیجیے, کیا زندگی ہماری, چٹکی بجائی ختم, پانی کا بل ملا, اس کے سوا کچھ نہیں, لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف. اصل زندگی وہ ہے, اللہ آج ہمیں آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے اس اصل زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد یہود کے طرز عمل کا بیان ہے کہ یہ اتراتے اپنے برے اعمال کو اور چاہتے یہ کہ جو کام کرتے نہیں ان پر ان کی تعریفیں کی جائیں, ہم قبول کر نہیں رہے لیکن چاہتے ہیں کہ وہ بڑا سمجھا جائے. ایسی مارکیٹ میں آپ کو لوگ ملے, عمل کچھ نہیں ہوتا لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں, ہماری واہ واہ کریں. فرمائیں کہ یہ بڑے شدید برے عمل کرنے والے لوگ ہیں. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب, اے نبی آپ ایسے لوگوں کو عذاب سے رہا شدہ نہ سمجھے, اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے 11 آیات. بخاری شریف کی حدیث ہے، ان آخری آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں رات دن کے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنی کروٹوں پر بھی، وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور غور و فکر بھی کرتے ہیں، نشانی اللہ کی تو غور و فکر کرتے ہیں، ربنا ما خلقنا هذا باطلا، نتیجہ کیا نکلتا ہے، کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، ساری کائنات با مقصد پیدا کی ہے تو ہمیں بھی با مقصد پیدا کیا ہے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، پاک ہے اس بات سے کہ بے مقصد کسی شے کو پیدا کرے، فقنا عذاب النار، قسم آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد بڑی پیاری دعائیں ہیں، جیسے البقرہ کے آخر میں دعائیں ہیں ایسے آل عمران کے آخر میں بھی دعائیں ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتا، جس کو تم نے آگ میں داخل کر دیا، اے اللہ تو نے اس کو رسوا فرما دیا، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، وما للظالمین من انصار، ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے پکارنے والے کو سنا، رسول جو ایمان کے لیے پکار رہے تھے، ان آمنوا بربکم فآمنا، ایمان لے آؤ رب پر، ہم ایمان لے آئے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ ہمیں معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں سے دور فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما، ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، جو رسولوں کے ذریعے تیرے وعدہ ہم سے فرمایا وہ ہمیں عطا فرما، بخشش کا وعدہ، فلا تخزنا یوم القیامۃ، اور ہمیں قیامت کے لیے ذلیل اور رسوا مت فرمائی، انک لا تخلف المیعاد، بے شک اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بہت پیارا مقام ہے، اس سے ترجمہ کر رہا ہوں، اگلی آیت بڑی اہم ہے، یہ ایمان تو ہو، ایمان دلوں میں ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا، عمل، فرمایا بس وجا ولہ ربہم انی لا ابی عمل عامل من ہم من ذکر او انثى، خود کے رب کی دعا قبول کر لی کہ میں گنتی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، تم میں سے ماں مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو، مرد ہو یا عورت، نیکی کے میدان میں برابر، دونوں کے لیے اس کا مواقع اللہ کی رضا حاصل کرنے کے، کل الذین ہاجروا، اب ایمان ہوگا تو کیا نظر آئے گا، بس جن لوگوں نے ہجرت کی، موت رجوع کی دیاری ہی، اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، فوتوا فی سبیلی، اور انہیں ستایا گیا میرے راستے میں، فقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی، جنگ بھی آئے گی اللہ کے راستے میں، فقتلوا، اور شہید کر دیے گئے، لو کفرن عن سیئاتہم، میں ضرور ان کی برائیوں سے دور کر دوں گا، ولو ادخلنہم جنات، اور انہیں ضرور باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدلے کا مستحق بننے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے، اللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس عمدہ بدلہ ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا یہ کفار بڑی تیزی دکھا رہے دنیا میں، بڑی چمک دمک ہے ان کی، اے نبی سے پریشان نہ ہو، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ان کے لیے ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت اللہ نے تیار کی۔ اہل کتاب کا بیان ہے، ان میں سے کچھ نیک بھی ہیں، جیسے عیسائیوں میں سے نجاشی تھے رحمت اللہ علیہ، حبشہ کے جو بادشاہ تھے وہ ایمان قبول انہوں نے کر لیا تھا، تو اچھے اہل ایمان کا ذکر کیا گیا، اس سورت میں خطاب ہوتا ہے، آل عمران کی آیت نمبر 200، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو اللہ کے دین پر، وصابروا، اور دوسروں سے بڑھ کر صبر کرو، یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ باطل نظام کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، یہ باطل پر ہو کر اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، تم ان سے بڑھ کر قربانیاں دو، ورابطوا، اور جڑے رہو، ڈسپلن مضبوط رکھو، جماعت کے اندر انتشار پیدا نہ کرو، امیر کی نافرمانی نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ الحمدللہ یہ سورہ آل عمران کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد سورۃ النساء، میں عرض کر چکا ہوں کہ شروع یہ چار سورتیں بڑی اہم ہیں، البقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، انہی میں شریعت کے اکثر احکامات جو قرآن میں آئے وہ آ چکے ہیں، اس لیے آپ محسوس کریں کہ اس وقت ہمارا زیادہ لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم مکی سورتوں کی طرف آئیں گے تو اس میں ایک ہی بات کئی مرتبہ بیان ہوئی، تو وہاں انشاءاللہ زیادہ تفصیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہ رہا کہ تیزی دکھاؤں اور اہم باتیں جو ہے وہ بیان نہ ہو سکیں، لیکن ان شاء اللہ جب 30 منٹوں بڑھائیں گے تو ہماری رفتار کافی کوریج کے اعتبار سے ان شاء اللہ تیز ہو جائے گی۔ اب آئیے سورۃ النساء، اس میں بڑی اہم معاشرتی ہدایات دی گئی اور شریعت کے احکامات عبادات کے متعلق بھی ادا کیے گئے۔ پہلا شروع کرتے ہیں، اس کی پہلی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک آدم علیہ السلام کی جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، انہی دو کی زوجہ حضرت حواء سلام علیہا کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس کی پہلے نسل انسانی کے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، فتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذي تساءلون به، جس کا نام لے کر سوال کرتے۔ جب گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے بوڑھے کیا کہتے، خدا کی بات ہے تو بعد آ جاؤ، اللہ کا نام لاتے۔ اسی طرح جب نکاح کا بندہ باندھا جاتا ہے، ایک مرد اور عورت دوسرے ایک دوسرے کے لیے حلال اور نہیں ہوتے، ناجائز نہیں ہوتے، صرف اللہ کا نام درمیان دلا کر حلال ہو جاتے، اس اللہ کے نام کی راج، والارحام رحمی رشتوں کا خیال رکھتے، رشتے داروں کے حقوق ادا کرتے، ان اللہ تعالیٰ علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا، یتیموں کے مال ہڑپ نہ کرو اور ان کے مال غصب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کے بعد بتایا گیا، اس زمانے میں ایک مسئلہ تھا، یتیم لڑکیوں سے لوگ اس لیے شادی کیا کرتے تھے کہ ان کا مہر نہیں دینا پڑتا تھا اور ان کا مال ہڑپ کرتے تھے، شاید سے بے انصافی نہ کرتے، اگر کسی یتیم لڑکی کے ساتھ بے انصافی کا اندیشہ ہے کہ اس کا مال ہڑپ کر لو گے، مہر نہیں دو گے، ظلم کرو گے، تو نکاح نہ کرو۔ ہاں اللہ نے اجازت دی ہے، دو تین اور زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں چار تک نکاح کر سکتے ہو۔ اب یہ محض طرح بادش کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن کئی مواقع ایسے آ سکتے ہیں کہ جب ایک سے زیادہ نکاح کی ضرورت پیش آئے۔ بہرحال فرمایا، اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی نکاح کرو، عدل کی شرط لازم ہے۔ مولانا شفیع خان کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دو تربوز لے کر آئے ہو، ان کی اپنی دو بیویاں، اگر دو تربوز لے کر آئے ہو تو ایک کو کاٹو، آدھا ایک کو دو، آدھا دوسری کو دو، اگر دو لے تو دوسرے کو کاٹا، آدھا ایک کو دو، آدھا دوسری کو، کیوں؟ ایک زیادہ میٹھا ہو سکتا ہے، ایک کم میٹھا ہو سکتا ہے، بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ تو عدل کی شرط کے ساتھ ایک سے زیادہ نکاح کی جائز ہے، اگر ضرورت ہو تو، اسلام نے اجازت دی، ورنہ ایک نکاح۔ اس کے بعد بتایا گیا، عورتوں کو ان کے مہر ادا کر دو، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بہت زیادہ لکھوایا جاتا ہے دلہا سے، وہ ادا نہیں کرتا، سلح دلہا ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے، یہ بھی سلح۔ بڑی سب حدیث ہے معجم طبرانی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کم و بیش کوئی مہر طے کیا اور ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت میں پیش ہوگا۔ یہ بہت سب معاملہ ہے، اس لیے اتنا ہی طے کرایا جائے دلہا سے جتنا وہ ادا کرے، اور دلہا کو پابند کرنا چاہیے کہ جلد از جلد وہ ادا کرے، ورنہ بڑا سخت معاملہ ہو جائے۔ اس کے بعد یتیموں کے بیان میں کہا گیا کہ ان کے مالوں کی حفاظت کرو، اور جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ جو آدمی کمزور ہو، تندرست ہو اور یتیم کی حفاظت کر رہا ہو، وہ کچھ اس کے مال میں سے لے سکتا ہے، لیکن جو غنی ہے وہ اس کے مال سے بچتا ہی رہے، یہ جائز نہیں اس کے لیے۔ اس کے بعد بتایا گیا، وراثت میں مردوں کا حصہ بھی ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عرب کہا کرتے تھے، مولانا رسول شیخ قبولی صاحب نے بات لکھی اپنے مقالوں میں، عرب کہا کرتے تھے کہ ہم اس کو حصہ کیوں دیں جو نہ تلوار چلا سکے نہ جنگ میں حصہ لے سکے، اور وہ بچوں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو والدین اور ان کے رشتے دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو والدین اور رشتے دار چھوڑ جائیں، مما قل منه او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ سلح ہی ہے۔ وراثت کا مال ہڑپ کرنا سلح ہے، بہت بڑا حدیث ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سورۃ النساء کی، فرمایا، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، بے شک جو لوگ ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ بڑا بھائی والد کے انتقال کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کی جائیداد ہڑپ کر جاتا ہے، ظلم۔ کبھی چچا بھتیجے بھانجیوں کی جائیداد ہڑپ کر جاتا ہے، بھابھی کی جائیداد ہڑپ کر جاتا ہے، تو یتیموں کو اس طرح مال ہڑپ کرنا یہ ظلم ہے، اور فرمایا کہ ایسے لوگ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم پر شفقت کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بیان کیے۔ آیت نمبر 11 میں ماں باپ اور اولاد کے حصوں کا بیان، اور آیت نمبر 12 میں بیوی اور شوہر کے حصوں کا بیان۔ اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، اصل آسان مسئلہ یہ ہے جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے وراثت کی تقسیم کا علماء سے رابطہ کر کے لکھ کر مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ اسی کے برابر کا قانون ہمارے دین کے قوانین میں بہت پیچیدہ قانون ہے، بڑی اس میں گہرائیاں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ جب یہ مسائل پیش آئے تو علماء سے رجوع کر کے اسے لکھ کر رائے لینی چاہیے، اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق مال تقسیم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ حصے جو اللہ نے مقرر کیے اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو باغات داخل فرمائے گا جنت کے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے برعکس فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ يتعدى حدوده، اور اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، يدخله نارا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالدًا فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے شخص کی ذلت والا عذاب۔ جو یہ وراثت کے احکامات پر صحیح طرح عمل نہیں کرتے، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد تیسرا رکوع سورۃ مبارکہ میں شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 17 ہے، بہت پیارا بیان توبہ کے حوالے سے، فرمایا انما التوبہ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بے شک اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو نادانی میں گناہ کر لے، ثم یتوبون من قریب، اور فوراً توبہ کر، گناہ ہو سکتا ہے لیکن جو نادانی میں کر لے، جانتے ہوئے اسے اڑے رہ کر کریں گے تو یہ بہت غلط ہے، لیکن نادانی میں کبھی جذبات کی رو میں کبھی بھول سے ہو گیا تو فوراً توبہ کر لے، اللہ فرمانے میں لازمت ان کی توبہ قبول کرتا، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ لیکن آیت نمبر 18 میں کہا گیا ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ آپ کی گناہ پر اڑا رہے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، جہاں تک کہ اس کو موت آ جائے پھر کہے کہ اللہ مجھے بخش دے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایسے برے انجام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 19 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ وہ زمانے میں ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں، کہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس شخص کے بھائی بیوی کو وراثت میں لے لیا کرتے، یا عورتوں کا مال ہڑپ کر لینا، یہ بھی زبردستی کا وارث بن جانا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ بچوں کے حصے مقرر ہے، عورتوں کے حصے مقرر ہے، اس پر دل جبر قبضہ کرنا یہ حرام قرار دیا گیا۔ مزید فرمایا گھریلو زندگی کے حوالے سے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان سے مجھے ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند لگے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس سے بہت سی بھلائی پیدا کرتا ہے۔ ہوتا ہے ناچاہی ہو جاتی ہے، ایک ادا پسند نہیں آ رہی، اور میں تلاش کروں کہ دوسری ادا پسند آ جائے گی۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر ایک ادا اچھی نہیں لگ رہی تو دوسری کوئی ادا پسند آ جائے گی۔ اور میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہی ادا پر غور کیجیے، یہ بیوی جو ہماری ہے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سارے گھر والوں کو چھوڑ کر آئی، اپنے گھر کا سارا آرام چھوڑ کر آئی، اور اس نے تمہارے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، یہ وہ بھی کم ہے اس کو اسلام جوڑنا چاہتا۔ اگر ایک چیز نہ پسند لگے تو پریشان نہ ہو، تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کسی اور خوبی میں تمہیں خیر عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر کبھی طلاق کا موقع آ جائے تو بیوی کو طلاق دے تو رہے ہو، لیکن جو کچھ دے چکے ہو وہ واپس لینا جائز نہیں ہوگا، چاہے ڈھیرو مال دے دیا ہو، دیا تھا تو بھائی محبت سے دیا تھا نا، خوشی خوشی دیا تھا، اب اگر طلاق دے رہے ہو تو وہ مال واپس لے تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ تین رکوع سورۃ النساء کے مکمل ہوئے، تقریباً 4 آدھے بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔